ان اشعار کا عنوان ہے سات قسم کے لوگ عرش کے سائے میں. ہوں آج کچھ فضیلتیں معلوم آپ کو بتلاؤں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو اس کی کمی و بیش خدا در گزر کرے اللہ کرے یہ بات دلوں پر اثر کرے اللہ کرے یہ بات دلوں پر اثر کرے جس دن سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا دوست تو اس وقت اس گھڑی سایہ نہ ہوگا دوست تو اس وقت اس گھڑی ہوں گے جو سات قسم کے لوگ عرش کے تلے آسان ہوں گے جن کے لیے سارے مرحلے آسان ہوں گے جن کے لیے سارے مرحلے وہ خوش نصیب کون ہے سنیے دھیان سے ہے قیمتی یہ بات سنیں دل کے کان سے پہلا وہ بادشاہ جو عادل وہ نیک ہو جس کی نظر میں مالک مزدور ایک ہوں یوں بھی ہر ایک آدمی ہے گھر میں حکمراں اس واسطے اسے یہ فضیلت ملے گی ہاں وہ گھر میں ہو تو بیویوں بچوں میں رحم دل غصے میں اور مزاح میں دونوں میں معتدل گھر پر خدا کے دین کی باتیں بتائے وہ بچوں کو نیک اور نمازی بنائے وہ گر کوئی اس کی بات کو مانے نہ پیار سے بے شک پھر اس کو حق ہے کہ منوائے مار سے اور دوسرا وہ شخص جوانی میں جو کرے اللہ کی عبادت اور اللہ سے ڈرے مغلوب ہو نہ جائے تقاضائے نفس سے ہر قسم کے مجاہد کروائے نفس سے اپنی جوان اپنے خدا پر فدا کرے اور اس طرح جوانی کا وہ حق ادا کرے اور تیسرا وہ شخص کے مسجد میں جس کا دل اٹکا رہے نماز کی چاہت میں مستقل مسجد سے آئے اور پھر جانے کا ہو خیال مسجد سے اس کو رب تو ہو اس درجہ با کمال اہل و عیال میں بھی عبادت کی فکر ہو اور کاروبار میں بھی جماعت کی فکر ہو چوتھے وہ خوش نصیب جو اللہ کے واسطے رکھتے ہوں دوستی و محبت کے رابطے ملتے نہ ہوں وہ نفس کی خواہش لیے ہوئے دونوں رہیں خدا سے تعلق کیے ہوئے اس پر ہو اجتماع اسی پر جدائی ہو اللہ کے واسطے یہ آشنائی ہو دنیا کی بات پر نہ لڑائی ہوا کرے حتیٰ کہ آ کے موت ہی ان کو جدا کرے اور پانچواں وہ شخص جو پرہیزگار ہو اسلاف کے مذاق کا آئینہ دار ہو عورت کوئی حسین و جمیل اور بانسب اپنی طرف بلائے برے کام کے سبب لیکن وہ یوں جواب دے ڈرتا ہوں رب سے میں تیرے قریب آتا نہیں اس سبب سے میں گر تجھ کو خوش کروں گا تو وہ رب العالمین ناراض ہوگا مجھ سے مجھے اس کا ہے یقین اور ہاں چھٹا وہ شخص جو صدقہ کرے اگر دے دائیں ہاتھ سے تو نہ ہو بائیں کو خبر، خیرات دے کے سب کو سناتا نہیں پھرے، نیکی اگر کرے تو جتاتا نہیں پھرے، گھر تل کرا چڑے بھی کہیں ہنس کے ٹال دے، نیکی کرے تو سچ ہے کہ دریا میں ڈال دے، اور ساتواں وہ شخص جو تنہائی میں کبھی اپنے خدا کو یاد کرے اور اس گھڑی اس مرد حق کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، سینے سے اس کے اشک کا دریا ابل پڑے، یا خوف سے خدا کے وہ ہو جائے اشک بار، پچھلے گناہ سوچ کے روتا ہو زار و زار، اس کے لیے بھی عرش کے سائے کی ہے خبر، مخبر ہے کون صادق کل سید البشر، یہ ہے وہ خوش نصیب وہ محبوب کردگار، اللہ کرے کہ ان میں ہمارا بھی ہو شمار، اللہ کرے کہ ان میں ہمارا بھی ہو شمار۔ یا خدا مشکل کشا اے شہنشاہ کبریا، دونوں عالم میں نہیں کوئی بڑا تیرے سوا، تو ہی خالق تو ہی داتا تو سخی ہے یا رحیم، تو ہی مالک تو ہی مولا تو غنی ہے یا کریم، ہم ہیں عاجز تیرے بندے یا سمیع یا بصیر، ہاتھ خالی لے کے بیٹھے ہیں تیرے در پہ فقیر، یا خدا مشکل کشا اے شہنشاہ کبریا، دونوں عالم میں نہیں کوئی بڑا تیرے سوا، ہم گناہگاروں کے یا رب معاف کر سارے قصور، رحم کر ہم پہ کرم کر یا ودود و یا غفور، یا خدا مشکل کشا اے شہنشاہ کبریا، دونوں عالم میں نہیں کوئی بڑا تیرے سوا، در بدر محتاج نہ کر یا عزیز و یا وہاب، دے منزہ رزق ہم کو غیب سے دے بے حساب، یا خدا مشکل کشا اے شہنشاہ کبریا، دونوں عالم میں نہیں کوئی بڑا تیرے سوا، کر مرادیں سب کی پوری دے بیماروں کو شفا، آنے والی ہر مصیبت یا خدا ہم سے ہٹا، یا خدا مشکل کشا اے شہنشاہ کبریا، دونوں عالم میں نہیں کوئی بڑا تیرے سوا، موت آئے جس گھڑی کلمہ شہادت ہو نصیب، ہم کو محشر میں محمد کی شفاعت ہو نصیب، یا خدا مشکل کشا اے شہنشاہ کبریا، دونوں عالم میں نہیں کوئی بڑا تیرے سوا، تو بنا دے ہم کو یا رب کملی والے کا غلام، ہو عطا ان کے مبارک ہاتھ سے کوثر کا جام، یا خدا مشکل کشا اے شہنشاہ کبریا، دونوں عالم میں نہیں کوئی بڑا تیرے سوا، جنت الفردوس دے ہم کو جہنم سے بچا، یا الہی قرب اپنا دے ہمیں اپنی رضا، یا خدا مشکل کشا اے شہنشاہ کبریا، دونوں عالم میں نہیں کوئی بڑا تیرے سوا، سر جھکا کر عرض کرتا ہے یہ خاکی بار بار، سر جھکا کر عرض کرتا ہے یہ خاکی بار بار، کر دعا منظور سب کی اے میرے پروردگار، یا خدا مشکل کشا اے شہنشاہ کبریا، دونوں عالم میں نہیں کوئی بڑا تیرے سوا، دونوں عالم میں نہیں کوئی بڑا تیرے سوا۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو جو بات میں نے عرض کی تھی آخر میں، وہ یہ تھی کہ اگر کسی میں کوئی ایک خرابی ہوگی تو یقیناً کوئی اچھائی بھی ہوگی، تو عورتوں کے سلسلے میں یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کی بیوی میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو یقیناً اللہ نے کوئی خوبی بھی اس میں رکھی ہوگی۔ آدمی صرف کوتاہیوں پر نظر نہ کرے بلکہ اس کی خوبیوں کو بھی دیکھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی اور کہا کہ تم ایک نادان لڑکی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ ایک لڑکی جس کے سامنے جب یہ بات آتی ہے، یعنی دو بول ہوتے ہیں فقط کہ فلاں شخص کو تمہارے فلاں شخص سے تمہارا نکاح کیا، کیا تم نے قبول کیا؟ اور وہ کہتی میں نے قبول کیا، تو یہ دو بول ہیں جس کی وجہ سے وہ عورت اپنے شوہر کے گھر آ جاتی اور ساری زندگی ان دو بولوں کی لاج رکھتی، نبھاتی ہے، گویا تمہارے پاس قید میں آ جاتی ہے، وہ تمہاری قید سے باہر نہیں نکلتی اور ساری زندگی اس کی لاج رکھتی ہے کہ اس شخص سے میرا نکاح ہوا اور دو بول پڑھائے گئے ہیں، بولے گئے ہیں۔ ستانی فرماتے ہیں کیا تم اس کی اس قربانی کی قدر نہیں کرتے کہ اس نے تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، عزیز رشتے داروں کو چھوڑ دیا اور سب کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ گئی اور تمہاری ہی ہو گئی، تمہارے علاوہ آپ کسی کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتی، تو کیا تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو بول نہیں بولے؟ تم کتنی لاج رکھتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ ایک نادان لڑکی سے عبرت ہی حاصل کر لو، سبق ہی سیکھ لو کہ اس نے دو بولوں کی اتنی لاج رکھی ہے، لیکن ہم دو بول بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم اس کی کتنی لاج رکھتے ہیں۔ ہر شخص تھوڑا سا غور کر لے۔ تو بات یہ ہے میرے عزیز، اللہ رب العزت نے کوئی چیز نکمی پیدا نہیں کی دنیا میں، کوئی نہ کوئی خوبی اس میں موجود ہوتی ہے اس کے نکمے پن کے باوجود۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ہر چیز میں شر بھی موجود ہے، خیر بھی موجود ہے، بلکہ مثالوں کے سے سمجھایا تھا کہ شر تو موجود ہے ہی، البتہ خیر لانی پڑتی ہے، ورنہ شر تو پہلے سے موجود ہر چیز میں۔ البتہ خوبی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں نصیحتیں فرمائی ہیں. چنانچہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ کو اس بات کا احساس تھا, چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں آئندہ سال تم لوگوں کو یہاں نہ دیکھ سکوں, مطلب یہ تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور پھر ہماری تمہاری یہاں ملاقات نہ ہو. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی وصیتیں فرمائی, بہت سی نصیحتیں فرمائی, اور اس طرح فرمائی جیسے کہ کوئی شخص آخری مرتبہ نصیحتیں کرتا ہے. اس میں آپ نے یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ وستوصو بالنساء خیرا, خبردار ہو جاؤ میں تمہیں عورتوں کے حق میں خیر کی نصیحت کرتا ہوں, میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ تمہارے گھر میں تمہاری قیدی ہیں, یعنی دو بول جو انہوں نے کہہ دیے اس کے نتیجے میں اب تمہارے گھر مقید ہیں وہ, لہذا ان کی اس قید کا احترام کرو اور ان کی قدر کرو. اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی اور وہ یہ کہ اس کے علاوہ تمہارا ان پر کوئی اور مطالبہ نہیں. یہ بڑی نازک بات ہے, یعنی عورتوں سے شریعت ایک ہی مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہیں, اس کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلیں. اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ شوہر کا اس پر نہیں. چنانچہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اس موقع پر اگر میں انہیں عرض کروں تو بعض لوگ شاید ناراض ہو جائیں یا انہیں غلط فہمی پیدا ہو جائے, لیکن شریعت کا بہرحال ایک مزاج ہے. یہ الگ بات ہے کہ زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے, گھر کو چلانے کے لیے مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں, اور محض قانون کی خشک باتوں پر نہیں رہتے بلکہ اس سے ہٹ کر اخلاقی تقاضوں پر عمل کرتے ہیں. مثلا دیکھیے, اب عورت کے ذمے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا پکائے, حتیٰ کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا کر دے. عورت اگر یہ کہہ دے کہ میاں اپنے بچوں کا کھانا بھی خود لاؤ اور اپنا کھانا بھی خود ہی ہوٹل سے لایا کرو, تو کوئی قانون اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ نہیں تم کھانا پکاؤ. پھر اس میں بھی فقہاء کرام نے اتنی باریکیاں نکالی ہیں کہ ایک عورت تو وہ ہے جو اپنے گھر پر ایسے گھر سے آئی ہے جہاں پر نوکر چاکر تھے, خدمتگار تھے, کھانا بھی باہر سے پک کے آتا تھا, یہ خدمتگار پکایا کرتے تھے. اس عورت سے تو یہ عورت تو وہ عورت ہے کہ اس سے تو کوئی مطالبہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ عورت بلکہ کہے گی کہ نان نفقہ میرا تم پر واجب ہے, لہذا اپنے لیے تو کھانے لاؤ, میرے لیے بھی پکا کے لاؤ. تو شوہر کے ذمہ لازمی پکا کے لایا کرے, چونکہ یہ اپنے گھر بھی خود نہیں پکاتی تھی, وہاں پر بھی نوکر چاکر تھے. تو اس لیے امانتاً, دیانتاً, اخلاقاً, کسی بھی طور پر اس کو تو مجبوری نہیں کہا جا سکتا. عورتوں کی البتہ وہ قسم جو اپنے گھر پر بھی خود کام کرتی تھی اور کام کرتے کرتے یہاں پر آ گئیں اپنے شوہر کے گھر, تو البتہ شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہیں خرچہ تو میں دے دیا کروں گا, کھانے کی چیزیں تو میں لا دیا کروں گا, اپنا کھانا پکا لوں. لیکن اس کو شوہر اس پر مجبور نہیں کر سکتا کہ صاحب میرا کھانا پکاؤ, میرے بچوں کا ہی پکاؤ. آپ اندازہ لگائیے, آج جو باتیں ہمارے ذہن میں نہیں, ہم نے سمجھ لیا کہ اس پر فرض اور واجب ہے, کسی وقت کھانا پکا نہ ملے تو کیا حل کرتا ہے گھر میں شوہر داخل ہو کر, حالانکہ شریعت نے کوئی اس پر واجب نہیں کیا, ضروری نہیں ہے. خانسامہ رکھ لیں, پتہ چل جائے گا کتنا کھانا گھر لے کے جائے گا, کتنا کھا کے جائے گا. ارے جب ہم کسی سے دعوت میں پکواتے ہیں تو وہ اتنا سارا کھانا تو اپنے گھر لے جاتا ہے, 10 کلو کے قریب تو کم سے کم گھر پہ وہی لے جاتا ہے اکیلے. بددیانتی الگ, بے برکتی الگ, اور پھر تنخواہ دینی پڑے, 5-6 ہزار سے کم تو کوئی تنخواہ نہیں لے گا. اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں, کپڑے ہمارے وہ دھوتی ہے, ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے, گھر کی صفائی کرتی ہے, کوئی ایک معاملہ ہے. آدمی تھوڑی سی سوچے تو صحیح اس معاملے پر کہ ہم کتنی بے قدری کرتے ہیں اور اس کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے. تو اگر تھوڑا سا ہم سوچیں کہ وہ سارے یہ کام انجام دیتی ہے اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہتی ہے کہ تم اچھی طرح بول لیا کرو، اس کے کام کی قدر کر لیا کرو، تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں. اس لیے کہ وہ بھی بہت سے ایسے کام کر رہی ہے جو اس پر واجب نہیں، لازم نہیں، لیکن وہ اپنے کام انجام دے رہی. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کے کم از کم کاموں کی قدر ہی کر لیا کریں، کہ ابھی ماشاءاللہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا، بہت اچھے کام کیے، کپڑے بہت عمدہ دھوئے. اور اسی طریقے سے اسی چھوٹی سی بات پر عورت خوش ہو جائے اور قدردانی پر تمہاری مشکور بھی ہوگی، شکریہ بھی ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعیزوہن واہجروہن، آگے کیا ہے، وضرب پھر مضاجع وضربوہن. یعنی ان عورتوں کا بیان یہاں پر کیا گیا کہ جو نافرمان ہوں، شوہر کی بات نہ مانتی ہوں. تو واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کے بارے میں تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہاری بات ماننے والی نہیں ہے، تو سب سے پہلے نصیحت کر، فائزوہن، سب سے پہلی بات تو یہ کہی شریعت نے کہ تم ان کو وعدہ نصیحت کرو، یعنی سمجھاؤ محبت اور پیار کے ساتھ، جس طرح واس کیا جاتا ہے ایسے ہی ان کے سامنے واس کرو. اور پھر واہجروہن فی المضاجع، اگر پھر بھی نہ مانے تو اپنا بستر الگ کر لو. لیکن بستر الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، بلکہ اسی گھر میں رہتے ہوئے اپنا کمرہ بدل لو، تاکہ اسے احساس ہو کہ میرا شوہر ناراض. اور یہ بات حدیث شریف میں آتی ہے کہ اگر بیوی سے شوہر اس کا ناراض ہو تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس عورت پر. تو اس لیے اگر کوئی شریف خاتون ہوگی تو یقیناً اس کے لیے یہ بات بڑی بھاری ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اور اتنا ناراض ہے کہ اس نے اپنا بستر الگ کر لیا. اب اگر عورت مان جائے، یعنی اپنی ضد چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے اور تمہاری بات مان لے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتی تو پھر تیسری چیز ہے اور وہ ہے وضربوہن، کہ اس کو مارو. وہ مارنا کس درجے کا ہے، اس کو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایسی مار جس سے وجود پر نشان نہ آئے، یعنی مقصد مارنا نہیں ہے بلکہ تادیب کرنا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اجازت تو اگرچہ ہے لیکن بہت ہی بدترین لوگ ہیں جو مارتے ہیں. باوجود اس کے کہ اجازت تو دی ضرورتاً، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ برے اور بدترین لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں. بس ساری باتوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے تو اس معاملے میں کیوں اتباع ہم نہیں کرتے، اور آپ کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ سنت یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. پھر ایک بیوی نہیں ہے، جب آپ دنیا تشریف لے کے 9 بیویاں موجود تھیں، لیکن کسی بیوی پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اور آپ اس کو بہت ہی معیوب بات سمجھتے تھے، بری بات سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنی عورت پر ہاتھ اٹھائے. اس لیے آپ نے حجت الوداع کے موقع پر خاص طور پر نصیحت فرمائی، الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار ہو جاؤ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ خیر کرنے، بھلائی کرنے کی، کہ ان کے ساتھ اچھائی اختیار کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. اس بات کی آپ نے، اور وصیت بھی ایسے موقع فرمائی جب آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کے بعد شاید میں نہ رہوں دنیا میں. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اتنے نازک مزاج بزرگ تھے کہ سراہی پر اگر کٹورا ٹیڑھا رکھا ہوا ہے، گلاس ٹیڑھا رکھا، سر میں درد ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ غالباً ایسی رضائی میں، لحاف میں سو گئے، ساری رات بے چین رہے. صبح اٹھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ڈورے جو ہیں وہ ٹیڑھے ڈلے ہوئے تھے، اس لیے ساری رات بے چینی میں گزر گئی. ایسے نازک مزاج آدمی، لیکن اللہ نے بیوی ایسی دی جو ہر وقت لڑائی جھگڑا اس کا معمول تھا. اور فرمایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس عورت کی وجہ ہی سے میرا قصور معاف کر دے، یعنی اس کی بری باتوں پر صبر کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے قصور معاف کر دے. اور بعد نے فرمایا کہ مظہر جانے جانا کا دنیا میں جو ڈنکا پٹا ہے وہ ان کے صبر کرنے ہی کی وجہ سے، یعنی اس عورت کی اذیتوں پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ نے پوری دنیا میں ان کا نام کا ڈنکا پٹوا دیا. تو بہرحال ان حضرات کا جو عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھایا، مارا نہیں، پیٹا نہیں. اس لیے فرمایا کہ نیک اچھے مرد وہی ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، مارنا پیٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور ایسا فرما لیتے. حالانکہ گھر میں جب میاں بیوی کے درمیان کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، نرمی گرمی ہو جاتی ہے، کوئی بات ایسی یقیناً ہو جاتی ہے جس سے کوئی ایک فریق پیش میں آ جاتا ہے اور کبھی غصے میں آ کر غلط قدم بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس قدر احتیاط فرمائی کہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح ہم اور سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں اتباع کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہی وہ بات ہے جو ہمارے حضرت والا اکثر فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو یہ سب سنت ہی کے راستے تو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ ہم اختیار کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نمونہ ہے ہمارے لیے. بحیثیت باپ کی آپ نے اپنی اولاد کا حق کیسے ادا کیا، ہم اس طرح سے ادا کریں. بحیثیت ایک شوہر کے آپ اپنی بیویوں پر کیسے شفیق تھے، اس اعتبار سے ہم شفقت کریں. اسی طرح اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے جو معاملے کیے ہم بھی اسی طرح کے معاملے کریں. تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے نمونہ تھے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہم بھی وہ کریں. تو بحیثیت شوہر کے آپ نے بیویوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، حسن سلوک کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسا ہی حسن سلوک کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں. ایک معمولی آدمی بظاہر دنیا بھی اعتبار سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی ذرا خیال رکھنا، ہمارے حضرت والا تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی لڑکی کا باپ جو ہے وہ پولیس والا ہو، ایس پی ڈی ایس پی ہو، اور کہہ دے کہ دیکھو خبردار میری بچی کا خیال رکھنا بھائی، کوئی شکایت نہ ملے، تو آگے پیچھے پھرے گا، ایسا نہ ہو کہ جیل میں پھینکوا دے، کچھ کہہ دوں اور پتا چلے جیل میں سڑڑا پڑا ہوا ہے. تو وہاں تو اتنا ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور پھر خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ واشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معاشرت اچھی رکھو. تو اللہ تعالیٰ کی سفارش قبول کرو، اللہ کے نبی کی سفارش قبول کرو، آپ نے جو وصیت فرمائی اس کو قبول کرو. بہرحال یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، اور عورتوں سے بھی ہوتی ہیں، مردوں سے بھی ہوتی ہیں. اپنے گھر کو اچھا رکھنے کے لیے جب کبھی غصے کا معاملہ ہو، کسی ایک فریق کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جب خاموشی اختیار ہو جائے گی تو انشاءاللہ لڑائی آگے نہیں بڑھے گی، ورنہ شیطان کا کام تو یہ ہے کہ وہ لڑائی کو آگے بڑھاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ گھر میں فساد پیدا ہو. اب اس کا سبب چاہے کچھ بھی ہو جائے. آج ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی میں اپنی بیوی کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ دو جوڑے مانگتی ہے میں کہتا ہوں چار جوڑے لے لو، وہ مجھ سے 100 روپے مانگتی ہے میں کہتا ہوں 1000 روپے لے لو. تو سارا کچھ کرنے کے باوجود جب گھر پہ آتا ہوں تو کہتے تم نے فلاں وقت یہ فلاں بات کہی تھی، تو وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ بات اچھی نہیں ہے. شوہر کو بھی قدر کرنی چاہیے اور بیوی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھتا ہے، تو میں اس کی قدر کروں. کوئی ایسی بات جس سے شوہر کو تکلیف پہنچے یہ کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ ایسی بات اختیار کرے. بعض خواتین کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بات بے بات کے لڑائی چھیڑ دیتی ہیں، پرانی پرانی باتیں یاد دلاتی ہیں کہ تم نے فلاں وقت میرے باپ کو یہ کہا تھا، میری ماں کو یہ کہا تھا، اور فلاں کو یہ کہا تھا. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے گھر بنتے نہیں ہیں، بگڑتے ہیں. ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں نے جیسا کہ کہا کہ ورنہ شریعت کے اعتبار سے تو بہت ساری ذمہ داریاں ایسی جو عورت کی ہیں بھی نہیں، اور آج ہم نے اس کو اس کی ذمہ داری میں شامل کر دیا ہے. جب کھانا پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے کھانا پکانا اس کی ذمہ داری ہوگا؟ خدمت کرنا ذمہ داری میں شامل ہوگا؟ عورت کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے، یا ان کے لیے کھانا پکایا، ذمہ داری نہیں، لیکن اگر کرتی ہے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں منع کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں، بلکہ گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے، ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورت اپنے ساس سسر کی کا خیال رکھے، ان کی خدمت کرے. تو یقیناً کل ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بھی ساس بنے گی اور یہ بھی چاہے گی کہ میری بہو میری خدمت کرے، لیکن یہ بات دونوں طرف سے ہونی چاہیے کہ ساس سسر اس کی اس خدمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جو کچھ کر رہی ہے استحسانن کر رہی ہے، احسانن کر رہی ہے، اس لیے اس کی قدر کریں. اور اسی طریقے سے عورت بھی اپنے ساس سسر کی خدمت یہ سمجھ کر کرے کہ بھی میرے شوہر کے والدین ہیں، جس طرح میں اگر انہیں خوش رکھوں گی تو شوہر بھی خوش ہوگا. تو بہرحال گھر کی گاڑی اسی طریقے سے چلتی ہے، ورنہ اگر قانون کے جو الفاظ ہیں اور قانون کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے مطابق کریں تو پھر لڑائی جھگڑا کسی اور کوئی صورت نظر نہیں آتی. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ان کی دعوت کی، جن سے معاملہ تعلق بھی جو ہے وہ ان سے اصلاحی تعلق تھا ان صاحب کا، اور جب حضرت وہاں تشریف لے گئے کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کی اہلیہ جب پردے میں آئیں تو بڑی تعریف فرمائی کہ بھائی ماشاء اللہ تم نے بہت عمدہ کھانا پکایا، بہت اچھا کھانا پکایا، اور ان کو دعائیں دیں. تو ان خاتون کی ہچکیاں بند کے رونے لگیں. تو حضرت فرمایا کہ بھائی کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی ایسی بات کہہ دی میں نے جو تمہیں جس سے تکلیف پہنچی؟ فرمایا کہ نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ زندگی میں آج پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے اپنے کھانا پکانے کی اور اچھے کی تعریف سن رہی ہوں، ورنہ انہوں نے کبھی آج تک تعریف ہی نہیں کی. تو ایسا شخص کیا تعریف کرے گا بھائی، جو حقوق ہی نہ سمجھتا ہو اپنی بیوی کی، جو اس کی قدر ہی نہ کرتا ہو، جو یہ سمجھتا ہی نہ ہو کہ اس کی ذمہ داری نہیں لیکن پھر بھی یہ کر رہی. تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے جو ہے وہ عورت کو تکلیف پہنچے. اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی باتوں سے گریز کرے جس سے شوہر کو تکلیف پہنچے. تو فی الحال تو میں انشاءاللہ عورتوں کے حقوق کو بیان کر رہا ہوں، لیکن آگے چل کر جب مردوں کے حقوق آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی بیان کروں گا کہ اللہ نے عورت پر کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں. فی الحال تو یہ سمجھنی چاہیے کہ مردوں پر کیا ذمہ داریاں ہیں. تو مردوں کی ذمہ داریاں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلائے، اپنی بیوی کی قدر کرے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس کی دل چھکنی ہوتی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے بہتر ہوں تم میں اپنی بیویوں کے لیے، یعنی فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اور ساتھ میں فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں. تو اس لیے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کون ہو سکتا تھا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر فرمائی ہے تو یقیناً ہمارے لیے بھی آپ نمونہ ہیں، تو ہمیں بھی ایسا ہی عمل کرنا چاہیے جس سے ایک تو اتباع سنت کی نیت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کچھ قدردانی بھی اس کی ہو. آدمی چاہتا ہے کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو سراہا جائے، اور سراہے جانے سے اس کے عمل میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور زیادہ بہتر طریقے پر عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہوں گی آئندہ نشست میں، اللہ نے چاہا تو ان کو بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ تیری رضا کے لیے اے اللہ یہاں پر آنا، اے اللہ اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرما لے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ذکر و فکر کی دائمی توفیق عطا فرما. اے اللہ آنے والوں کو محروم نہ فرما، اے اللہ آنے والوں کو محروم نہ فرما، اے اللہ آنے والوں کو محروم نہ فرما. اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دیجیے، یا اللہ دنیا بھی اعتبار سے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرمائے اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ پوشیاں فرما لیجیے اللہ، پردہ دری نہ فرما اللہ، پردہ پوشیاں فرمائیے، پردہ دری نہ فرما اللہ، پردہ پوشیاں فرمائیے، پردہ دری نہ فرما اے اللہ، سر تا سر سے پیروں تک گناہوں میں لتڑے ہوئے ڈوبے ہوئے، یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، یا اللہ اے اللہ رحم فرما دے، کرم اے اللہ، ہمارے بدعمالیوں کو نہ دیکھیے، گناہوں کو نہ دیکھیے اللہ، نافرمانیوں کو نہ دیکھیے اے اللہ، اپنی ستاری غفاری کرم نوازیوں کی طرف دیکھیے یا اللہ، آپ تو کریم ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، داتا ہیں، اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے یا اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے اے اللہ، آپ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں کلمہ اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اے اللہ، اس کی علاج نبھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس کی علاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم نے بھی اللہ کلمہ پڑھا ہے، اس کی علاج آپ بھی رکھ لیجئے یا اللہ، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے، اے آقا امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی معاف فرما دے اے اللہ، انہیں بھی سیدھے رستے پر چلا، ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، جو کوتاہیاں ہم میں ہیں انہیں بھی دور فرما دے، جو کوتاہیاں ان میں یا اللہ انہیں بھی دور فرما دے اے اللہ، گھروں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کی توفیق عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ یا اللہ جوڑوں میں اے اللہ میاں بیویوں میں محبت پیدا فرما، اے اللہ گھرانوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ بہو اور ساس میں محبت پیدا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اسی طریقے سے ماں باپ اور اولاد میں محبت پیدا فرما، یا اللہ بہن بھائیوں میں محبتیں پیدا فرما، عزیز رشتے داروں میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ اس مال و دولت کی وجہ سے آج رشتے داریاں اے اللہ دور ہو گئے، اے اللہ رشتے داریاں اب وہ رشتے داریاں نہ رہیں، خون خشک ہو گئے بلکہ خون سفید ہو گئے، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے رحم فرما، ہمیں اپنے عزیزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے، جو دنیا میں ہیں اے اللہ اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، اے اللہ ہم میں بہت سے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے، اے اللہ بہت سے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے، ایک صاحب کی والدہ داخل ہیں ہسپتال میں، ان کی دعا فرمائیے اللہ، عافیت کے معاملے فرما دے، خیر کے معاملے فرما دے یا اللہ، اپنے فضل خاص سے عافیت کے معاملے فرما دے، ایک اور خاتون ہیں ان کی وہی بیمار ہیں، ان کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی ہے اور ڈاکٹروں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ دوسری ٹانگ بھی شاید کٹ جائے، دعا فرمائے اللہ رحم کے معاملے فرما دے، خیر کے معاملے فرما دے یا اللہ، تو اپنے فضل سے ان کے ساتھ خیر کے معاملے فرما، عافیت کے معاملے فرما دے، اور اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ بے دست و پا ہونے سے بچا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اعضا کی سلامتی بھی عطا فرما، ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما یا اللہ، اے اللہ اللہ ہمیں کسی کے آگے محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو سلامت رکھ، ہماری آنکھوں اور کانوں کو سلامت رکھ، اے اللہ اعضائے بدن کو سلامت رکھے یا اللہ، اپنے فضل خاص سے کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ بلا شبہ تیری بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ ہم ناقدری کرتے ہیں، آپ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دی، سر سے لے کے پیر تک اے اللہ پورا وجود ہی اے اللہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی نے عطا فرمایا ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہاتھوں کو صحیح، ہاتھوں کا صحیح استعمال ہو، پیروں کا صحیح استعمال ہو، دل و دماغ کا صحیح استعمال ہو یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لے یا اللہ، دماغی بیماریاں ان سے محفوظ فرما، آنکھوں کی بیماریاں ہیں، کانوں کی، دانتوں کی یا اللہ، جبڑوں کی، اے اللہ حلق کی، ناک کان حلق کی، اسی طریقے سے دل کی، پھیپھڑوں کی، گردوں کی، اور اے اللہ اسی طریقے سے معدے کی، اعضائے بدن کی، اے اللہ دردوں کی، اے اللہ جوڑوں کے درد ہوں، اسی طریقے سے اللہ شوگر ہے اور جتنے ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، یا شوگر کا بالکل نہ ہونا یا اللہ، اپنے فضل سب چیزیں اعتدال میں فرما دیجیے، اے اللہ سب چیزیں اعتدال میں فرما دیجیے، جتنی گھناؤنی بیماریاں ان سے ہمیں بچائیے، اے اللہ ساری گھناؤنی بیماریوں سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، کوٹ کوٹ کر ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ اپنی محبت پیدا فرما دے، یا اللہ اے اللہ ہم گناہگاروں پر کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، ہماری ماؤں بہنیں بیٹیاں جو آتی ہیں اللہ ان پر بھی اپنا کرم فرمائی، ان سب کو بھی اور ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لیجئے، آغوش رحمت میں لے لیجئے، اللہ اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دی، یا اللہ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم بہت ہی گناہگار ہیں اور خطا کار ہیں، اے اللہ حق بندگی ہم سے ادا کہاں ہوتا ہے، یا اللہ تیری بندگی کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ جیسی بھی بن پڑتی ہے یا اللہ تو اسے قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، اور جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما، ہم سے ہمارے جن دوستوں نے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ تو سب کی حاجتوں کو، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی ضرورتوں سے واقف ہے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، یا اللہ اے اللہ گھریلو پریشانیاں بھی دور فرما دے، بازار کی پریشانیاں بھی دور فرما دے، معاش کی پریشانیاں بھی دور فرما دے، معاشرتی بیماریاں بھی دور فرما دے، پریشانیاں بھی دور فرما دے، یا اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اور آپ ہمارے بن جائیے، اے اللہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنا کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں مانگنے کا گر عطا فرما دیجئے، ڈھنگ عطا فرما دیجئے، یا اللہ اے اللہ تجھ سے کیسے مانگا جاتا ہے، ہمیں ڈھنگ نہیں آتا، عطا فرما دیجئے، اور آپ تو کریم ہیں، اللہ بن مانگے بھی عطا فرما سکتے ہیں، بن مانگے عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں جن کا جوڑ کے رشتہ عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے انہیں اپنے گھروں کا کر دیجئے، اور جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ وہاں کی خوشیاں عطا فرما، یا اللہ ایک بچی بیمار ہے اس کو کالا ارقان تجویز کیا ہے، ڈاکٹروں نے بتایا ہے، تشخیص کی گئی ہے، دعا فرمائیے اپنے فضل کرم سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں، اور اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما دے، آپ قادر مطلق ہیں، بیماریاں بھی آپ ہی کی طرف سے آتی ہیں اور شفا بھی آپ ہی عطا فرماتے ہیں، یا اللہ شفا عطا فرما دے، اے اللہ شفا عطا فرما دے، یا اللہ شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ہم روح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں، جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے، یا اللہ دونوں قسم کی بیماریاں دور فرما دے، اے اللہ دونوں قسم کی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ اپنا فضل فرما دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے جتنے دوست احباب ہیں، رشتے دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، متعلقین ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ آپس کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک و قوم کی حفاظت فرما، ملک و ملت کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، کفار یہود و نصارہ اور ہنود کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کفار یہود و نصارہ ہنود جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پر کمر بستا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی خبر لے لے، اے اللہ ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دیجئے، اے اللہ ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دیجئے، یا اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجئے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ بڑی کمی ہے کہ تیری طرف رجوع ہم نہیں کرتے، ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، اے اللہ امن و امان قائم فرما دے، منافقت سے ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ منافقت سے بچا لیجئے، اخلاص عطا فرما دیجئے، آپ جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ ایسے کام لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، ان کی قبریں جنت کا باغ بنا دیجئے، ان کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، یا اللہ درجات عالیہ بلند سے بلند تر فرمائیے، ہم جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمت.